بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
समीन, रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल फरमाएं। समीन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से 34 तक की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमंद। और समय आप हमारी नशियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और समय ईद नवरोज और हिजरी शमसी साल 1400 के आगाज की मुनासबत से हम आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और सामने हमारी इस वक्त की नशरात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील इस तरह है। अभी आप थोड़ी देर में प्रोग्राम गिर्दोपेश समाप्त फरमाएंगे, उसके बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम खिलकत की रानाइयां, और उसके बाद दरख्शां सितारे, और नशरियात के आखिर में ईरानी फन तामीर प्रोग्राम पेश किया जाएगा। तो सामिन, पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं, और गिर्दोपेश में हस्ब मामूल पहले समात फरमाएं आलमी खबरें। ईरान और पहले पेश खिदमत है बाज अहम खबरों का खुलासा। ईरान और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जश्न नौरोज, रहबरे इनकलाब इस्लामी का ईद नौरोज की मुनासबत से अहम पैगाम। कोरोना और अमरीकी दबाव और पाबंदियों के मुकाबले में ईरानी कौम की साबित कदमी और तवानाइयों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत, वैक्सीन लगवाने के बाद भी वजीर आजम इमरान खान कोरोना वायरस में मुबतला, घर में करंतीना। तालिबान की अमरीका को सख्त धमकी, 1 मई तक अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला न होने की सूरत में शदीद रद्द अमल का सामना करना होगा, तालिबान वफद का बयान। और सऊदी अरब के अहम और हसास मराकज पर यमनी फौज के जवाबी हमले। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ऑयल रिफाइनरी भी हमले का निशाना। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। रहबर इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने अपने पैगाम ईद नौरोज में नए ईरानी साल की आमद की मुबारकबाद पेश करते हुए गुजरे हुए ईरानी साल को कोरोना की वबा और अमरीका के शदीद तरीन दबाव दोनों के मुकाबले में ईरानी अवाम की तवानाइयों के उजागर होने का साल करार दिया है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने अपने पैगाम ईद नौरोज में सभी अजीज हम वतनों, बिलखसूस शहीदों और जंग के दौरान अपने आज़ाए बदन की कुर्बानी देने वाले जांबाजों और उनके लवाहिकीन, नीज सभी फिदाकार सिपाहियों और उन सभी अकवाम को जो ईद नौरोज मनाती हैं, ईद नौरोज की मुबारकबाद पेश की। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया कि इस साल ये ईद नौरोज शाबान की ईदों के मुबारक मौके पर आई है, और हमें उम्मीद है कि ये मुनासबत नए ईरानी साल के लिए मादी और मानवी دونوں لحاظ سے انشاءاللہ بے شمار برکتوں کا باعث بنے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی تاریخ نئے ایرانی سال میں 2 بار آئے گی اور ایرانی عوام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کا جشن 2 بار منائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ 1399 ہجری شمسی سال گوناگوں اور بعض ایسے حادثات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو غیر معمولی ہیں۔ انہی حوادث میں ایک جو ہماری قوم کے لیے واقعی بالکل نیا ہے، کورونا کی وبا ہے جس نے پوری قوم کی زندگی کو متاثر کیا۔ لوگوں کا کام کاج، پڑھائی کا ماحول، دینی اور مذہبی اجتماعات، کھیل کود، غرض تمام امور کو متاثر کیا اور ملک میں روزگار کو سخت نقصان پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہمارے 10,000 عزیز شہریوں کا موت سے ہم آغوش ہو جانا ہے، جس نے 10,000 کنبوں کو غم زدہ اور سوگوار بنا دیا۔ میں ان تمام عزیزوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کے غم میں شریک ہوں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام عید نوروز میں فرمایا کہ گزرا ہوا ایرانی سال ایک لحاظ سے ایرانی قوم کی توانائیوں کے اجاگر ہونے کا سال تھا۔ اسی بڑے امتحان یعنی کورونا کی وبا میں حقیقت میں ہماری عزیز قوم علاج معالجے اور حفظان صحت کے مراکز سے لے کر محققین اور سائنسدانوں تک، عوام کے ایک ایک فرد سے لے کر جہادی تنظیموں اور رفاہی خدمات کے گروپوں تک، سبھی نے اس وبا کو کنٹرول کرنے میں اپنی عظیم توانائیوں کو ثابت کیا، اور وہ بھی پابندیوں کے دور میں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں اور ان میں سر فہرست امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حالت میں پابندیوں، ملک سے باہر کے وسائل سے استفادے کی سبھی راہیں مسدود ہونے کے باوجود ہماری قوم نے، ہمارے سائنسدانوں نے، ہمارے ڈاکٹروں اور نرسوں نے، طبی مددگاروں اور پیرا میڈیکل اسٹاف اور ان سبھی لوگوں نے جو طبی اور علاج معالجے کے شعبے سے وابستہ ہیں، بڑے بڑے تجربات کیے اور عظیم توانائیوں کا ثبوت دیا۔ ایران سمیت وسطی اور جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں آج عید نوروز اور نئے ہجری شمسی سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایران، آذربائیجان، تاجکستان، قرقزستان، افغانستان، عراق، ترکی، پاکستان اور ہندوستان میں عید نوروز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ایران میں آج دوپہر 1:07 پر، پاکستان کے وقت کے مطابق 2:37 اور ہندوستان میں 3:07 پر تحویل سال انجام پایا۔ نوروز دنیا کا سب سے قدیم کیلنڈر ہے۔ نوروز کے موقع پر ایران میں لوگ خاندان کے بڑے بزرگوں سے ملاقات کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، نئی پوشاک زیب تن کرتے ہیں اور بڑے بزرگ اپنے سے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں۔ کورونا وبا کے مد نظر اس سال کے نوروز کے جشن کا انداز قدرے مختلف ہے۔ لوگ کورونا وائرس کے مد نظر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے نوروز منا رہے ہیں۔ ایران میں نوروز کے موقع پر کئی دن کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت کی جانب سے اب تک براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی پیغام موصول نہیں ہوا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے 10 فروری کو دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ جو بائیڈن کی صدارت میں امریکہ کی نئی حکومت ایران کے ساتھ بالواسطہ طور پر سفارتکاری کے عمل کو آگے بڑھا رہی ہے، تاہم براہ راست طور پر یہ عمل جاری نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے روسی خبر رساں ایجنسی اسپوتنک سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ ہی ہے جو طویل ترین اور بین الاقوامی معاہدوں سے علیحدہ ہوا، اور اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کو کوئی پیغام ارسال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدہ ایک نقشہ راہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں اب امریکہ کے ساتھ الگ سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ایران بھی امریکہ کو پیغام دینے اور یا اس سے پیغام موصول کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے وعدوں اور معاہدے پر عمل کرے، ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹے اور ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا COVID-19 ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ 18 مارچ کو پاکستانی صدر عارف علوی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی کورونا وائرس کا ٹیکہ لگوایا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپیل کی تھی کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور شہباز گل نے بھی وزیر اعظم کے مثبت کورونا ٹیسٹ سے متعلق خبروں کی تصدیق کی ہے۔ تاہم شہباز گل نے کہا ہے کہ عمران خان میں کورونا وائرس کی علامتیں شدید نہیں ہیں، بس ہلکا سا بخار اور کھانسی ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر مزید تیز ہو گئی ہے، اور 8 ماہ کے بعد ایک دن میں کورونا کے سب سے زیادہ معاملات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3,800 سے زیادہ افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال جولائی کے بعد سے یہ پاکستان میں ایک دن میں سامنے آنے والے کورونا کے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے پہلے جولائی 2020 میں ایک دن میں 3,800 معاملات سامنے آئے تھے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے 9 منتخب سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیے جانے سے متعلق درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے شعبہ قانون کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 22 مارچ کو کیس کی سماعت کرے گی۔ اس سے پہلے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے ایک ویڈیو کلپ پر سابق وزیر اعظم اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا، جس میں علی حیدر گیلانی کو پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو سینٹ کے انتخابات میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بدلے رقم اور ترقیاتی فنڈز کی پیشکش کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ پاکستان کے سینٹ کے حالیہ انتخابات میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا، اور حکمران جماعت پی ٹی آئی کے مضبوط ترین سمجھے جانے والے امیدوار عبدالحفیظ شیخ کو شکست دی تھی۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں تیزی کے دوران گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 41,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، اور ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا نے وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا انفیکشن کے 40,953 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,15,55,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 17,000 سے زیادہ ایکٹیو کیسز کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی عرصے میں کورونا سے 188 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے نتیجے میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,59,000 ہو گئی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد بھی 1,11,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ طالبان نے دوحہ معاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاء نہ ہونے کی بابت بائیڈن انتظامیہ کو سخت خبردار کیا ہے۔ روس میں امن کانفرنس میں شرکت کے محض ایک دن کے بعد ماسکو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان وفد نے خبردار کیا ہے کہ یکم مئی تک امریکی فوجی افغانستان سے نہیں نکلے تو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے دوحہ معاہدے کے تحت واشنگٹن نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ رواں سال مئی کے اوائل تک افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لے گا۔ ادھر سی این این نے دو مختلف ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر جو بائیڈن ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے برخلاف افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قیام میں مزید 6 مہینے کی توسیع پر غور کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ صدر جو بائیڈن نے اپنی قومی سلامتی ٹیم اور وزارت دفاع کے درمیان ہونے والی گفتگو میں یکم مئی کے بعد افغانستان میں امریکی فوجیوں کے قیام کی مخالفت کی تھی، تاہم بعد میں وہ اس مدت میں 6 مہینے کی توسیع کے قائل ہو گئے۔ افغانستان میں طالبان گروہ نے صوبے میدان وردک میں 16 غیر فوجیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ افغانستان کے صوبے میدان وردک کے جلریز علاقے کے اعلی عہدیدار عباسین سروری نے کہا ہے کہ طالبان نے ان افراد کو زیولات کے علاقے سے اغوا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان عام شہریوں کو رہا کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طالبان نے اس سلسلے میں ابھی تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم اس گروہ کی جانب سے اب تک بارہا اس طرح کے اغوا کے واقعات اور انہیں فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے جانے کے واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ افغانستان کا صوبہ میدان وردک کچھ عرصے سے بدامنی سے دوچار ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ جنوبی سعودی عرب میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے کے فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام پر سعودی اتحاد کی جاری جارحیت کے جواب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جنوبی سعودی عرب میں خمیس مشیت میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے میں فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں قاصف K2 ڈرون طیارے کا استعمال کیا گیا جس نے اس ہوائی اڈے کے فوجی اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا اور شاہ خالد ہوائی اڈے میں واقع ان اہداف کو خاصا نقصان پہنچایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے سعودی عرب کے اندر واقع آرامکو آئل کمپنی کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یحییٰ سری نے 6 شعبان کے نام سے موسوم کارروائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس آپریشن کے دوران سعودی عرب کی آئل کمپنی آرامکو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے مطابق اس کارروائی میں یمن کے 6 ڈرون طیاروں نے بہت باریک بینی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یمن کا محاصرہ ختم کیے جانے تک مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شام میں مصالحتی مرکز کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ شام میں تحریر الشام نامی دہشت گرد گروہ صوبہ ادلب کے شمال مشرق میں زہریلا مواد اور کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کرنل الیگزینڈر کاری پوف نے ہفتے کے دن اعلان کیا کہ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ شام میں تحریر الشام نامی دہشت گرد گروہ صوبہ ادلب کے شمال مشرق میں زہریلا مواد استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد دمشق کی حکومت پر عام شہریوں کے خلاف کیمیاوی حملے کا الزام عائد کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
دیکھیں، موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں کہ جو استعمالی طاقتیں ہیں ان کا اس خطے میں، خصوصاً مڈل ایسٹ میں، ان کے مفادات وابستہ تھے جس کے لیے سعودی عرب اور اسرائیل جو ہے دو اہم مہرے ہیں کہ جو جن کے ذریعے یہ اپنے جو مفادات ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے تھے یا پہنچا رہے ہیں. اب وہ خواہ یمن کا مسئلہ ہو، خواہ عراق کا مسئلہ ہو، خواہ سیریا کا مسئلہ ہو، یہاں پر جو ان کی یہ جو آؤٹ پوسٹ ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کی شکل میں، ان کو یہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہے ہیں. اور اسرائیل کا جس طریقے سے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے یو اے ای کے ساتھ، یو اے ای کا اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا اور پھر اس کے بعد چند اور عرب ممالک کا ایکسیپٹ کرنا، یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ ان ممالک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو امریکہ ان سے کہتا ہے وہ یہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ جو ان کی اپنے عوامی جذبات ہیں اس کے منافی کیوں نہ ہوں. تو یمن کے حوالے سے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس جنگ کے ایک طویل مدت گزر جانے کے باوجود کہ جہاں سعودی دعوے ابتدا میں یہ تھے کہ ہم چند ہفتوں میں اس محاذ کو سر کر لیں گے، آج چند سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اسی مقام پہ کھڑے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی دنیا میں، ایک عالمی دنیا میں تذلیل کروائی ہے سعودی عرب نے. اور اس سب کا سرغنہ جو ہے وہ امریکہ ہے، درحقیقت یہ امریکہ کی شکست ہے، لیکن وہ کاندھا سعودی عرب کا استعمال کر رہا ہے، چہرہ سعودی عرب کا سامنے ہے، اس لیے جو ہے وہ شکست صرف امریکہ کی نہیں ہے بلکہ امریکہ کے جتنے بھی یہاں پہ خیر خواہ ہیں ان سب کی شکست ہے.
اچھا، خود اعلی کار بننے میں سعودی عرب کو کیا حاصل ہوگا جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علاقے سمیت عالمی سطح پر ایک منفور ترین حکومت میں تبدیل ہو گیا ہے، اور حالیہ ایک سال کے دوران جو قربتیں صہیونی حکومت کے ساتھ اس کی ہیں اس نے اور بھی زیادہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، حرمین شریفین کا تقدس جو ہے وہ پامال کر کے رکھ دیا ہے، تو آخر سعودی عرب کو اس پورے کھیل میں کیا ملے گا؟
دیکھیں، یہی بات بڑی اہم ہے کہ جہاں پر اقوام کے مفادات کے سامنے فرد واحد کے مفاد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، وہاں پر اقوام کے مفادات جو ہے یا قوم کا مفاد جو ہے وہ پس پش چلا جاتا ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب حجاز کی عوام کا یا مسلمان ملکوں کا مفاد اس میں نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دست و گریباں ہوں، بلکہ ان کا مفاد جو ہے وہ اس میں ہے کہ تمام امہ ایک پیج پر ہو استعماری اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک سعودی عرب میں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پوزیشن کے لیے ایک ریس لگی ہوئی ہے جس میں محمد بن سلمان جو ہے وہ سب سے اہم کھلاڑی ہے. اب یہاں پہ شخصی مفاد اس شخص کا مجبور کر رہا ہے اس کو کہ قومی مفاد کو شخصی مفاد پہ قربان کر دیں، کیونکہ نہ اس کی اہلیت ہے کہ یہ لیڈر بنے، ٹاپ پوزیشن پر آئے، اور نہ اس کا ٹرن ہے. تو آؤٹ آف ٹرن جانے کا اور ان کمپیٹنسی کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ریجنل یا ورلڈ وائڈ پاور ہوتی ہیں، استعماری پاور جو ہوتی ہیں وہ آپ کو استعمال کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو حاکم بنا دیں گے، لیکن آپ کو ہمارے جتنے ڈرٹی لینن ہیں، جو بھی گندے کپڑے ہیں، جو بھی ہمارے کام ہیں ایسے کہ جو ہم ایک اہل حاکم سے اور جائز حاکم سے نہیں کروا سکتے، وہ آپ کو کرنے ہوں گے. اور یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے کہ شخصی مفاد جو ہے وہ قوموں کے مفاد پر غالب آ رہا ہے، اور قوموں کے لیے ان کی دانش میں ایک تذلیل کا سبب بن رہا ہے. کیونکہ اگر مسلمان وہ کسی ملک کا ہو، ان سب کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں استعمار کے خلاف، اور کہیں مسلمان ملک دوسرے مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا. یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ ایک شخص جو آؤٹ آف ٹرن جا کر کچھ چیزیں استعمار سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اب وہ مجبور ہے کہ استعمار کی ہر کڑی شرط کو پورا کرے.
سامعین، گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد ابھی آپ نے ایک اہم انٹرویو سنا. اس انٹرویو میں یمن کی صورتحال پر ہمارے ساتھی حسین تقوی سے گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر سید غضنفر حسن. اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن, نور کے لفظ نور کی باتیں, نور کے لفظ نور کی باتیں, تیرگی میں نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے, محبوب رسول پیلی ہے, اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں. کرمدینے مدینے کی بات ہے وائز, چھوڑ حور و قصور کی باتیں چھوڑ حوروں قصور کی باتیں تیرگی میں نور کی باتیں بے کہے سب جانتے ہیں سبا بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا اس دل نا صبور کی باتیں اس دل نا صبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے. یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 30 اسفند, 6 شعبان اور 20 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس مارچ سن 1727 کو عظیم سائنسداں آئزک نیوٹن کا انتقال ہوا. وہ سن 1642 میں کرسمس کے دن انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. 18 برس کی عمر میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. سن 1665 میں انہوں نے کیمبرج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی. 3 کارناموں نے نیوٹن کو لازوال شہرت عطا کی ہے. ان میں سے ایک کیلکولس کی ایجاد ہے, دوسرے روشنی سے متعلق ان کی تحقیق تھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی دراصل مختلف رنگوں کی شعاؤں کا مجموعہ ہے اور ان رنگوں کے امتزاج سے سفید رنگ کی روشنی وجود میں آتی ہے. نیوٹن کا تیسرا اہم کارنامہ کشش ثقل کی دریافت تھی. نیوٹن وہ پہلے سائنسداں ہیں جن کو سر کا خطاب ملا. بیس مارچ سن 1815 کو نیپولین بوناپارٹ فرانس کا شہنشاہ بنا. تاہم 18 جون سن 1815 کو واٹر لو کے میدان میں اس کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور 28 جون کو جزیرہ سینٹ ہیلینا میں اس کو مقید کر دیا گیا. نیپولین کا اسی عالم میں 5 مئی سن 1821 کو انتقال ہوا. بیس مارچ سن 1898 کو ریڈیم کی دریافت ہوئی. یہ دھات نہایت کمیاب اور قیمتی ہے. اس کو گزشتہ صدی کے عظیم سائنسدانوں پیئر کیوری اور میڈم کیوری نے دریافت کیا. اس دریافت سے دنیا طبابت اور سائنسی حلقوں میں عظیم انقلاب رونما ہوا. چھ شعبان سن 1325 ہجری قمری کو عالم اسلام کے عظیم دانشور علامہ خوئی کو شہید کر دیا گیا. وہ شیخ مرتضی انصاری جیسے ممتاز اساتذہ کی برسوں شاگردی کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. وہ علوم اسلامی, خاص طور سے فلسفہ و حکمت میں کافی مہارت رکھتے تھے. علامہ خوئی نے آئینی تحریک کے دوران جد و جہد آزادی، ظلم کو مٹانے اور آئینی حکومت کی تشکیل کے لیے چلائی جانے والی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بالآخر سلسلے قاجاریہ کے ظالم بادشاہ محمد علی شاہ نے اپنے کارندوں کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا۔ بیس مارچ سن 1956 عیسوی کو افریقی ملک تیونس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ سن 1574 میں سلطنت عثمانیہ نے تیونس کو اپنے قلمرو میں شامل کیا۔ پھر سن 1881 میں فرانسیسی فوج نے تیونس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ تیونس کے عوام نے آزادی کے لیے متعدد تحریکیں چلائیں۔ آخرکار دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے کمزور ہونے کی بنا پر تیونس کے عوام کی تحریک آزادی کامیاب ہوئی اور 20 مارچ سن 1956 کو تیونس آزاد ہو گیا۔ تیونس قدیم تاریخ کا حامل اور دنیا کے قدیم ترین تمدنوں کا ایک مرکز شمار ہوتا ہے۔ تیونس کی تقریباً 99% آبادی مسلمان اور سرکاری زبان عربی ہے۔ بیس مارچ سن 2003 عیسوی کو امریکہ اور برطانیہ نے دہشت گردی سے مقابلے، صدام حکومت کے خاتمے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی نابودی کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا۔ عالمی رائے عامہ اور دنیا کی اکثر حکومتوں نے اس حملے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ بعض مقامات پر عراق کے عوام نے مقابلہ کیا، لیکن صدام حکومت نے کسی خاص مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا اور نتیجے میں اپریل سن 2003 میں امریکہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ملت عراق کو اگرچہ ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات مل گئی، لیکن وہ غاصب توسیع پسندوں کے دام میں پھنس گئی۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سمیع نبیہ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کی سرخیوں، اہم خبروں اور مقالات پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلامی جمہوری ایران سے شائع ہونے والے اخبار کے ہان اور جمہوری اسلامی کی سرخیوں سے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کو کوئی براہ راست پیغام نہیں دیا۔ امریکہ نے 10 ایرانی شہریوں پر پابندیوں کی خلاف ورزی کے جانے کا بھونڈا دعویٰ کیا ہے۔ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 68 افراد جاں بحق، 7620 نئے افراد مبتلا۔ اسلامی جمہوری ایران میں نئے ہجری شمسی سال 1400 کا دعا اور مناجات سے آغاز۔ نئے ہجری شمسی سال سے ایران میں ویکسینیشن کا عمل تیز ہوگا۔ اور اب مہر خبر رساں ایجنسی کی چند سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ ترکی پہنچ گئے ہیں، ترک وزیر خارجہ سے ملاقات۔ جنرل قانی کی شہید مہدی بختیاری کے اہل خانہ سے ملاقات۔ امریکی وزیر دفاع کا شمالی کوریا پر فوری حملے پر آمادگی کا اظہار۔ یمنی فورس کا ریاض میں سعودی تیل کی کمپنی ارامکو پر 6 ڈرون طیاروں سے حملہ۔ میر خبر رساں ایجنسی نے اس خبر کی تفصیلات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یمنی فورسز اور قبائل نے یمن پر سعودی عرب کی بربریت، جاہریت اور وحشیانہ بمباری کے جواب میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی تیل کی کمپنی آرامکو پر 6 ڈرون طیاروں کے ذریعے حملہ کیا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادی فوجیوں کی گزشتہ 6 سال سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب نے اس عرصے میں یمن کے بنیادی ڈھانچوں، مسجدوں، اسپتالوں، مدارس اور آثار قدیمہ کو تباہ و برباد کیا، لیکن اسے اپنے مذموم آداب تک پہنچنے میں بری طرح ناکامی کا سامنا ہے۔ یمنی فوج ماضی کی نسبت جدید ترین ہتھیاروں سے سعودی عرب کی جارحیت اور بربریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے آمادہ ہے۔ یہی سری نے کہا کہ یمنی فوج سے اس سے قبل سعودی عرب کے ایک فوجی اور اقتصادی ٹھکانے کو بھی نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے سعودی عرب کے اقتصادی اور فوجی مراکز میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے کہا کہ وہ ان مراکز سے دور رہیں، کیونکہ سعودی عرب کے فوجی اور اقتصادی مراکز یمنی فورسز کے نشانے پر ہیں۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہرجانہ کیس، وزیر اعظم کے خلاف روزانہ سماعت کے لیے شہباز شریف کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد میں کرونا مثبت کیسز کی یومیہ شرح بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عیسائی اکثریتی ملک تنزانیہ کے صدر جون ماغوفولی کی اچانک موت کے بعد ملک کے مسلم نائب صدر سامیہ حسن نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پر 140 روپے انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ این اے 249 کے ضمنی انتخابات میں امجد آفریدی کو ٹکٹ دینے پر پی ٹی آئی میں شدید اختلافات۔ پی ٹی آئی رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد اوان کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ اور اب روزنامہ ایکسپریس کی اس تفصیلی خبر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس میں عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں آصف زرداری اور نواز شریف امیر بنے۔ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر انسان صرف اپنے لیے جیے تو اس کا کوئی مقصد نہیں۔ لالچ کے باعث دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے، انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا ہوگا۔ شارٹ کٹ لے کر کسی انسان نے بڑا کام نہیں کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 30 سال ملک کا پیسہ چوری ہوتا رہا اور ان کو بھی نہیں پتا کتنا پیسہ چوری ہوا۔ ادھر تو پیسے کے لیے باپ اور اولاد دونوں جھوٹ بولتے ہیں، اور اولاد بھی، ان کو علم نہیں، پیسہ خوشی نہیں دیتا۔ پیسہ کسی کو خوشی نہیں دیتا، اصل خوشی اللہ کو خوش کرنے میں ہے۔ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ٹاٹا برلا کی طرح یہاں آصف زرداری اور نواز شریف امیر بنے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، تاہم دوست ممالک نے مدد کی اور ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو روپیہ گر جاتا اور مہنگائی میں بدترین اضافہ ہو جاتا۔ روزنامہ جنگ کے اداریے پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ الطاف حسن قریشی با وفا دوست یاد آتے ہیں کہ زیر عنوان لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے تحریک پاکستان کی صورتگری جسے آفاقی تصور پر کی تھی، اسے سرحد کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ سالانہ اجلاس میں بیان کیا جو 1943 میں کراچی میں منعقد ہوا تھا۔ ان کا ارشاد تھا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر امت مسلمہ کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک امت۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیوں اور ایک تفصیلی خبر پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اقتدار میں آئے تو 6 گھنٹے میں مزدوری بڑھا دیں گے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کو امیدواروں کے اعلان کے بعد بغاوتوں کا سامنا۔ COVID-19 سے پھر تشویش، نیا انتباہ، نئی پابندیاں۔ ممبئی اور پورے مہاراشٹر میں کورونا کے معاملات میں مسلسل اضافے پر فکرمند وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے نے متنبہ کیا کہ ریاست میں لاک ڈاؤن لگانے کا متبادل موجود ہے، تاہم انہوں نے ساتھ ہی امید بھی ظاہر کی کہ وبا پر قابو پانے میں عوام پہلی کی طرح اس بار بھی تعاون کریں گے، کورونا سے تحفظ کے اصولوں پر عمل کریں گے اور ٹیکہ کاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی نوبت نہیں آئے گی۔ وزیر اعلی نے کہا کہ شہری علاقوں میں تو کورونا سے تحفظ کے لیے ٹیکہ لگانے کی سہولت ہے، لیکن دیہی علاقوں میں ایسی آسانیاں نہیں ہیں، لہذا دیہات کے رہنے والوں کے لیے بھی ٹیکے کا نظم کیا جانا چاہیے۔ کورونا کی لہر پر قابو پانے کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اگرچہ کورونا بحران بڑھ رہا ہے، لیکن اگر سب فیصلہ کر لیں تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ٹیکہ لگانے کے بعد بھی ماسک کا استعمال جاری رکھیں اور آپسی فاصلے کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کے امکان پر کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے میرے سامنے لاک ڈاؤن کا بھی ایک امکان موجود ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ریاست کے عوام تعاون کریں گے جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا۔ ادھو ٹھاکرے نے یقین دہانی کرائی کہ پہلے تو جب کرونا کی وبا پھیلی تھی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، حالانکہ اب تو ہمارے پاس ویکسین موجود ہے. ترجیح یہ ہے کہ سب کو ویکسین لگ جائے، لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے خود ہی آگے آنا چاہیے. اس بیچ ریاست کے چیف سیکرٹری نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا، جن میں دفاتر، سینما ہال اور ایڈیٹوریمز میں حاضری کو 50% تک محدود کر دیا گیا ہے. اس پابندی میں انتہائی لازمی خدمات دینے والے ادارے شامل نہیں ہیں. کرونا معاملے میں راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے حکومت پر کسا طنز، کہا غیر منظم لاک ڈاؤن کی وجہ. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے جمعے کو یہ الزام لگایا کہ ملک اب بھی غیر منصوبہ لاک ڈاؤن کا سامنا کر رہا ہے اور حکومت کی نااہلی اور مختصر نگاہوں کی وجہ سے لاکھوں خاندانوں کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں. خلقت کی رانائیاں پروگرام کے بعد پروگرام درخشاں ستارے نشر کیا جائے گا، اور پروگرام کے اختتام پر آپ سن سکیں گے پروگرام فن تعمیر.
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں. اگرچہ اکثر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں. لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں. مخلوقات کی حقیقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں. لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں. سامعین، ہمارے اطراف میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے قریب سے ہم بڑے ہی آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اپنے قرب و جوار میں پائے جانے والے بے شمار حسین مناظر اور خوبصورتیوں سے اس قدر غافل ہیں کہ اس کی کھل کر تعریف و توصیف بھی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہم تمام انسان جس مقام پر بھی زندگی بسر کرتے ہیں، سب کے سب ایک ہی آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی سے مستفید ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم چاند کے بارے میں کبھی گفتگو کرتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ایک ہی چاند کا تصور آتا ہے. اسی طرح ہم سب کے سب انسانوں نے ایک ہی بہار، گرمی کے موسم، پتجھڑ اور جاڑے کے موسم کا تجربہ کیا ہے. لیکن کیا ہم میں سے ہر ایک شخص نے ان کی خلقت کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اور کیا کبھی ہم نے اس جانب بھی کوئی فکر کی ہے کہ اگر سورج، چاند، ستارے موجود نہ ہوں تو ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم نے کبھی زمین و آسمان کی پیدائش، روز و شب کے آنے جانے اور چاروں فصلوں کے یکے بعد دیگرے تبدیل ہونے اور ان علامتوں کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کیا ہے؟ آئیے ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہم سر اٹھا کر اوپر کی سمت دیکھیں اور آسمان کے بارے میں غور کریں تو ان میں سے ہر ایک چیز جو ہماری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتی ہے وہ آسمان کا رنگ ہے، کیونکہ یہ رنگ آنکھوں کی روشنی کے لیے بہترین اور قوت عطا کرنے والا رنگ ہے۔ یہاں تک کہ بعض ڈاکٹروں نے تاکید کی ہے کہ اپنی آنکھوں کی قوت و طاقت کے لیے آسمان کی جانب ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کریں۔ سامعین، پروردگار عالم نے آسمان کو اس رنگ میں پیدا کیا ہے تاکہ آنکھوں کے لیے مفید ہو اور اس کی طرف ہمیشہ دیکھنے سے آنکھوں کی بصارت میں کمی واقع نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض چیزیں مثلاً روشنی یا سفید رنگ پر زیادہ نظر کرنے سے ہماری آنکھوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آسمان ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اس کی خلقت اس طرح ہوئی ہے کہ نہ صرف یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہمارے روح و جسم کی سلامتی کے لیے مثبت اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے آسمان کے بارے میں کسی حد تک معرفت حاصل کر لی ہے تو بہتر ہے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور رات و دن کی آمد و رفت کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم کریں۔ سامعین، اگر سورج طلوع نہ ہو تو دنیا میں کیا واقعات رونما ہوں گے؟ شاید لوگ زندگی بسر کرنے کی قدرت اور اپنے روزمرہ کے امور کی ادائیگی کی صلاحیت کھو بیٹھیں اور دنیا تاریک ہو کر لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ روشنی کے بغیر زندگی میں کوئی لطف نہ رہے اور زندگی کی ساری خوشیاں انسان سے چھن جائیں۔ پہاڑوں کے درمیان سورج نکلنے کا منظر، جنگل و بیابان کی خوبصورتی، بارش کے ذریعے ہونے والی تراوت و شادابی اور زمین پر جمی ہوئی برف کی سفیدی اور خوشنما منظر، یہ سب کے سب سورج کی روشنی کے مرہون منت ہیں۔ اور ان تمام اوصاف کے باوجود سورج کا طلوع ہونا واضح و روشن سی بات ہے، اب اس سے زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج کے غروب ہونے میں کیا راز پنہاں ہے؟ اگر سورج غروب نہ کرتا تو لوگ سکون و آرام نہ کرتے۔ بہرحال چونکہ انسان کے جسم کو ہر چیز سے زیادہ آرام و استراحت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ہوش و حواس، جسم و جان سلامت رہیں اور غذا کے ہضم کرنے کے لیے کچھ وقت مل جائے اور غذا ہضم ہو کر بدن کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر رات اور اس میں سکون سے سونے کا موقع فراہم نہ ہوتا تو انسان کی حرص و لالچ بڑھتی رہتی اور وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا اور اس کا بدن تھک کر چور چور اور ضعیف ہو جاتا۔ سامعین، معاشرے میں بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اگر رات نہ آئے اور تاریکی ان پر سایہ فگن نہ ہو تو وہ مال کے ذخیرے کرنے کے لالچ میں سکون و آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ عام طور پر رات میں ہی گھر کے افراد ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور دن میں پیش آنے والے تمام امور کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے بستروں کی طرف جا کر آرام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سورج نہ ڈوبتا اور رات کا وجود نہ ہوتا تو نہ جانے کیسے کیسے واقعات اور حادثات رونما ہوتے۔ شاید زمین سورج کی مسلسل پڑنے والی شعاؤں سے جھلس جاتی اور تمام جاندار، چاہے وہ پھول پودے ہوں یا حیوانات، سب کے سب اس کی حرارت سے فنا ہو جاتے۔ بس خداوند عالم نے سورج کی خلقت میں اس طرح اپنی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب سورج بلندی پر پہنچے اور جب غروب کرے تو ایک چراغ کی طرح سے ہو، جسے اہل خانہ شام ہوتے ہی جلاتے ہیں اور جب سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو اسے بجا دیتے ہیں۔ یہاں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بہت ہی منظم طریقے سے ہے اور ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر نکلتا اور ڈوبتا ہے، گویا نور اور ظلمت کے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ اس قدر موتی و فرما برداری کرتے ہیں تاکہ کائنات کی بقا و دوام اور مصلحتوں کو ایک ساتھ پورا کرے۔ سامعین، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کے فوائد کی روداد یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 12 برجوں میں سورج کی حرکت اور سال کی مختلف صورتیں نہایت قابل غور ہیں۔ سورج کی گردش چاروں موسم، جاڑا، گرمی، بہار اور پتجھڑ، کی آمد و رفت کا باعث بنتی ہیں. سورج کی اس گردش کی وجہ سے غلے اور پھل وغیرہ تیار استعمال اور اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور ضروری ہے کہ وہ پھر سے رشد و نمو کریں. عالم ہستی کی خلقت کے وقت سے لے کر اب تک یہی رات و دن اور سال منظم طریقے سے گردش کر رہے ہیں اور اسی گردش سے وقت کا تعین ہوتا ہے اور لوگ اسی کے ذریعے اپنی عمر اور وقت کا حساب اور لین دین اور روزمرہ کے امور و معاملات کو منظم اور معین کرتے ہیں. اور سورج کی گردش سے سال بھی مکمل ہوتا ہے اور وقت و زمانہ بھی بہت ہی دقیق اور صحیح رہتا ہے. بے شک سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے. اگر سورج ایک جگہ سے نکلے اور وہیں پر غروب کر جائے تو اس کی شعائیں اور فائدہ دوسری جگہوں تک نہیں پہنچیں گے، کیونکہ پہاڑ اور دیواریں سورج کی روشنی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے سورج کے طلوع و غروب کو اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ دن کے شروع ہوتے وقت مشرق سے نکلے اور اپنی کرنوں سے مغرب کی سمت میں کائنات کے چپے چپے کو روشن و منور کرے اور پھر مغرب میں جا کر ڈوب جائے. پر چونکہ اس کا نور گردش میں ہے، اس لیے تمام جگہوں کو اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے اور دوسری سمت یعنی مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے. لہٰذا دن کے شروع ہونے کے وقت جہاں پر اس کا نور نہیں پہنچا ہے وہاں پہنچ جائے اور زمین کا کوئی بھی حصہ نور خورشید سے محروم نہ رہے اور اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں. اگر فرض کر لیں کہ سورج سال بھر یا سال کے کچھ دنوں میں حکم پروردگار سے منہ موڑ لے اور سورج اپنی کرنیں نہ بکھیریں تو لوگوں کا کیا حال ہوگا اور کس طرح باقی رہنے پر قادر ہوں گے؟ سامعین، اب جب کہ ہم افلاک، سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پوری کائنات پر گردش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس ماہرانہ حکمت کے ذریعے کہ رات دن ایک دوسرے کے بعد آئیں، چاروں موسم کا زمین پر وجود اور زمین اور اس پر تمام جاندار، چاہے وہ حیوان ہو یا نباتات یا انسان، ان کے فوائد و منافع سے سرفراز ہوں، تو کیا کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ منظم و مستحکم نظام اور حکیمانہ و دقیق مقدار و اندازہ صرف اور صرف ایک حکیم و مدبر کا کام ہے؟ شاید کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تمام حالات اور حرکتیں اچانک و اتفاقی ہوں. اگر ایسا تھا تو ہم یہی بات اس فوارے کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ جو چند ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے لیکن اپنے پورے اطراف میں گھومتا ہے تاکہ پانی کو پورے چمن اور پھولوں تک پہنچائے اور انہیں سیراب کر دے. اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ پارکوں اور پھلواریوں میں چلنے والا فوارہ اور پانی چھڑکنے والا آلہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے اور کسی نے بھی اسے نہیں بنایا ہے اور نہ ہی اسے اٹھا کر کہیں پر گاڑ دیا ہے، تو لوگ ہمارے بارے میں کیا فکر کریں گے اور ہمیں کیا کہیں گے؟ کیا فوارے اور ان تمام سسٹموں کے بارے میں کہ جنہیں ایک معمولی سی حکمت و تدبر کے ساتھ بنایا گیا ہے، لوگ نہیں کہیں گے کہ اس کا بنانے والا اور اس کے بارے میں تدبیر سے کام لینے والا کوئی ضرور ہے؟ لیکن اتنی عظیم کائنات کے بارے میں کہ جو تمام زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے مفید ہے اور حیرت انگیز اور حکمت و تدبیر سے بنائی گئی ہے، اس کی حکمت و تدبیر کے قائل نہیں ہوں گے؟ اگر اس عظیم و حیرت انگیز اور مدبرانہ کائنات ایک معمولی سے آلے کی طرح کام کرنا بند کر دے تو اس وقت لوگ کس لائحہ عمل کے بارے میں فکر کریں گے اور کیا کریں گے؟ پس مہربان و عاقل اور قادر مطلق خالق کائنات تعریف و تمجید کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے لطف و کرم عالم ہستی کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسانوں، حیوانوں، پھول، پودوں وغیرہ کے لیے اس کائنات میں زندگی بسر کرنا ممکن ہو. وہ خالق مہربان اپنی تدبیر و حکمت سے انسانوں اور تمام مخلوقات کی ضرورتوں سے بخوبی آگاہ تھا اور اپنی قدرت کاملہ سے ان ضرورتوں کے پورا ہونے کے تمام ذرائع کو انسانوں اور تمام مخلوقات کے اختیار میں قرار دیا ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آسمان فقاہت و کلام کے ایک روشن مہتاب سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ لبنان کے علاقے جبل عامل کے ایک عظیم الشان عالم دین کہ جو اپنے زمانے میں شیعوں کے ملجا و ماوا اور شریعت محمدی کے پرچم دار اور ایسے دانشور تھے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کے علمی و فقہی نظریات عالمان علوم اسلامی کے لیے مشعل ہدایت ہیں، جن کا نام نامی محمد بن مکی معروف شمس الدین تھا، جو 8ویں صدی ہجری کے نابغہ روزگار علماء میں سے تھے، جو حاسدین کی کینہ توزی سے بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیے گئے اور تاریخ میں شہید اول کے نام سے مشہور ہوئے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن مکی ملقب شہید اول سن 734 ہجری قمری لبنان کے علاقے جبل عامل کے قریہ جزین میں پیدا ہوئے۔ جبل عامل لبنان کا ایک خوبصورت اور پہاڑی علاقہ ہے جو قریہ فقہا اور علماء کی پرورش اور تربیت کے لحاظ سے بڑا بابرکت ہے۔ منقول ہے کہ اگر جبل عامل کوئی مذہبی پروگرام منعقد ہوتا تھا تو 70 سے زائد مجتہدین اس بزم میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں جبل عامل میں موجود علماء و دانشوروں کی کثرت پر بہترین دلیل ہے۔ محمد بن مکی ایسے علمی شہر اور ایسے خاندان میں کہ جن میں سب کے سب اہل علم و دانش تھے پیدا ہوئے اور 16 برس کی عمر تک اپنے وطن میں مقیم رہے۔ آپ نے ابتدائی اور سطح تک کی تعلیم اپنے والد ماجد جمال الدین مکی بن شمس الدین محمد بن حامد رحمۃ اللہ علیہ اور جبل عامل کے دوسرے علماء سے حاصل کی، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے مشہور علماء و فقہا سے مزید تعلیم کے لیے ہلہ تشریف لے گئے۔ ہلہ میں صرف ایک سال کی مختصر سی مدت میں رہ کر یعنی 17 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آپ 5 برسوں تک ہلہ میں قیام پذیر رہے اور اس مدت میں تمام بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اس شہر کے بڑے بڑے علماء اور فخر المحققین ہلی بن علامہ ہلی جیسے اکابر علماء سے مورد تحسین و تمجید قرار پائے۔ شہید اول کے جن کی عمر ابھی صرف 17 ہی برس تھی، فخر المحققین نے آپ کو علامہ بزرگ اور دنیا کے سب سے افضل دانشور کے نام سے یاد کیا ہے۔
شہید اول 21 برس کی عمر میں اپنے وطن جزین جبل عامل واپس آ گئے اور نہایت ہی کم عرصے میں ایک بہت ہی بڑا اور عالی شان مدرسہ علمیہ قائم کر کے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ نے تدریس اور بے شمار کتابوں کی تصنیف و تالیف کے علاوہ لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے مذہبی، سیاسی اور اجتماعی اور سماجی سوالات کے جوابات بھی دیے۔ آپ اہل تشیع کے ملجا و ماوا اور شریعت محمدی کے پرچم دار تھے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے دینی منابع پر بھی مکمل تسلط رکھتے تھے، یہاں تک کہ اہل سنت حضرات بھی اپنے اعمال و عبادت اور مذہبی مسائل میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور آپ ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دیتے اور ان کی مشکلوں کو حل کرتے تھے۔ منابع اہل سنت اور ان کے مذہب کے مطابق فتویٰ دینے پر آپ کو اس قدر تسلط حاصل تھا کہ معاشرے کے بعض افراد آپ کو شافعیوں کا عالم سمجھتے تھے۔
شہید اول عالم اسلام کے بزرگ علماء اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے بہت سے ملکوں اور شہروں من جملہ دمشق، مصر، فلسطین اور مکہ و مدینہ کا سفر کیا۔ اس زمانے میں یہ تمام شہر دنیا اسلام کے معتبر علمی مراکز میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح اس نابغہ روزگار عالم دین نے بے شمار مفید کتابیں بھی تالیف کی ہیں اور بحث طہارت و صلات کے موضوع سے متعلق کتاب ذکر الشیعہ فی احکام الشریعہ جیسی کتاب بھی آپ کے آثار میں سے ہے، جو 1271 ہجری قمری میں ایران میں شائع ہوئی۔ اس عالم بزرگ کی ایک اور اہم ترین کتاب الدروس الشریعہ فی فقہ الامامیہ ہے کہ جو بے شمار فقہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ شہید اول اس سے پہلے کے اس اہم ترین کتاب کو مکمل کرتے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ شہید اول کی بے شمار کتابیں مسائل حج، روزہ، نماز، مسائل کلامی اور اصول عقائد جیسے اہم موضوعات پر مشتمل ہیں، اور ان تمام کتب کی عظمت و منزلت کی وجہ سے شہید اول کے بعد کے علماء نے ان پر شرحیں اور حواشی تحریر کیے ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے لوگوں کی جانب سے ہونے والے سوالات کے جوابات بھی تحریر کیے ہیں جو رسالوں کی شکل میں آج بھی لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہی ہیں۔
فقہ میں شہید اول کی معروف کتابوں میں سے ایک علامۃ الدمشقیہ ہے جو انہوں نے بہت ہی مختصر مدت میں تصنیف کی ہے، اور اسلام کے عملی احکام کے بارے میں ایک فقہی دورہ شمار ہوتی ہے۔ خود شہید اول اس کی تصنیف کی علت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کتاب کو میں نے ایک دیدار شخص کی خواہش پر لکھا ہے۔ سن 766 ہجری قمری میں سلطان علی ابن معید نے خراسان میں حکومت سربداران کی باغ ڈور سنبھالی۔ سلطان علی شیعوں کے سردار شہید اول کے دوست اور نہایت اہم چاہنے والوں میں سے تھے، اور متعدد مرتبہ آپ کو خراسان آنے کی دعوت بھی دی تھی تاکہ خراسان آ کر عوام کی رہبری کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ شہید اول علیہ الرحمٰ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے بدلے میں کتاب علامۃ الدمشقیہ تالیف کر کے جو اسلام کے عملی احکامات پر مشتمل ہے ان کے پاس روانہ کر دیا تھا۔
شہید اول نے دینی علوم میں ایک عالم و دانشور اور نابغہ روزگار اور بے مثال مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی ہدایت اور شیعہ عقائد کی ترویج میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے بدعتوں اور انحرافات کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ زندگی کے آخری لمحات تک دین و مذہب کی حفاظت و دفاع کرتے رہے۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام محمد یالوشی تھا، کہ جو ابتدا میں آپ ہی کا شاگرد تھا، لیکن کچھ دنوں بعد خواہشات نفسانی اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، اور ایک خود ساختہ اور نیا دین عوام کے سامنے پیش کیا، اور اپنی چالاکی اور عیاری کے ذریعے بہت سے مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کر دیا۔ جب شہید اول نے یالوشی کے فتنے میں شدت اور مسلمانوں کو گمراہی کے کھنڈر میں گرتے ہوئے دیکھا تو اسے پھانسی دینے کا حکم جاری فرمایا، اور حکومت دمشق کو یالوشی سے مقابلہ کرنے کی ترغیب و تشویق کی، یہاں تک کہ آپسی جنگ چھڑ گئی اور یالوشی اپنے کچھ مریدوں اور چاہنے والوں کے ساتھ مارا گیا، اور اس کے پھیلائے ہوئے فتنے اور بدعتوں کو جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ لیکن یالوشی کے ماننے والے جو بچ گئے تھے ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ بدلہ لینے کے فراق میں تھے۔ ان لوگوں نے شہید اول کے خلاف غیر اخلاقی باتیں کہنا شروع کر دی، اور ان کی جانب ایک عورت کی نسبت دے کر ان سے دشمنی رکھنے والوں میں سے 70 افراد کو قاضی کے سامنے شہید اول کے عقیدے کے فاسد ہونے کی گواہی دینے کے لیے آمادہ کیا۔ یہی تہمتیں اس بات کا سبب بنی کہ شہید اول کو ایک سال تک قلعہ دمشق میں مقید کر دیا گیا۔ شہید اول نے اپنے اوپر لگنے والی تہمت کی ہمیشہ مخالفت کی، لیکن بغض و کینہ رکھنے والے حاسدوں نے اس عالم دین کو اپنے درمیان سے ختم کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کرتے رہے۔
بالآخر حاسدین اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کے درمیان شہید اول کے خلاف مذموم پروپیگنڈے، جھوٹی باتیں کہنا شروع کر دیں، جبکہ ان میں سے اکثر افراد شہید اول کو جانتے اور پہچانتے بھی نہیں تھے۔ پھر ان لوگوں نے شہید اول کے خلاف قاضی کے پاس شکایت اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے نامہ لکھا اور دمشق کے قاضی کے پاس لے گئے۔ دوسری جانب شہید اول کے چاہنے والے ان کے ایک سال سے قید میں مقید ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان و مضطرب تھے، اور جبکہ دوسری جانب قاضی دمشق جلد سے جلد معاملے کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے مجلس قضاوت کو برقرار رکھا، اور جب شہید اول نے کسی بھی تہمت کو قبول نہیں کیا تو اس نے پھانسی کا حکم دے دیا، اور پھر اس طرح سے اس عالم بے نظیر محمد بن مکی کے جو زعیم شیعہ تھے 10 جماعت الاول سن 786 ہجری قمری کو 52 برس کی عمر میں قلعہ دمشق میں تلوار سے قتل کر دیا گیا۔ دشمنوں اور حاسدوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پھانسی کے بعد آپ کے پیکر اطہر کو سنگسار کر کے آگ میں جلا دیا اور راک کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی عمل ایسے افراد کے ذریعے انجام دیا گیا جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور اس زمانے کے معتبر و عظیم عالم دین پر تہمت و الزام لگا کر انہیں دین سے خارج ہونے کے عنوان سے پہچنوایا۔
شہید اول وہ پہلے شیعہ عالم دین نہیں تھے کہ جو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے شیعہ علماء کو صفاکانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ شہید اول کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علماء میں سر فہرست تھے اور ان سے پہلے کسی بھی شیعہ عالم دین کو اتنی بے دردی اور مظلومی کے ساتھ شہید نہیں کیا گیا تھا۔ شہید اول کے چار بیٹے تھے جن کا شمار علماء اور صالحین میں ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد کے مشن کو جاری رکھا۔ آپ کے تین فرزند اپنے زمانے کے نامور محدث اور فقی تھے، اسی طرح سے آپ کی شریکہ حیات اور اکلوتی بیٹی بھی متقی و پرہیزگار اور معتبر دانشوروں میں سے تھیں، اور مسلمان عورتیں دینی معلومات اور عقائد و احکام سیکھنے کے لیے ہمیشہ آپ کے گھر پر آیا کرتی تھی۔ اگرچہ دشمنوں اور کینہ پروروں نے محمد بن مکی کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، لیکن پروردگار عالم نے انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی عزت سے سرفراز فرمایا۔ جن شاگردوں کی آپ نے تربیت کی تھی انہوں نے علماء تشیع کے شجرۂ طیبہ کو بہت زیادہ فضیلت بخشی۔ آج بھی آپ کی تالیف و تصنیف کردہ کتابیں علماء دین کے لیے معتبر و موثق اسناد کے طور پر مورد استفادہ ہیں۔
خدایا انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ اس پروگرام میں ہم ایران میں فن معماری کی سبق و روش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مرحوم استاد محمد کریمی پیر نیا ایران میں فن معماری کے ایک عظیم محقق گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایران کے فن معماری کو چھ سبق و روش میں تقسیم کیا ہے۔ وہ اصفہانی طرز تعمیر کو جدید ترین طرز معماری سمجھتے ہیں۔ یہ روش 10ویں صدی سے 13ویں صدی ہجری تک رائج رہی اور اپنے نام کے برخلاف آذربائیجان سے شروع ہوئی ہے، لیکن بعد میں اس طرز کے بہترین آثار اصفہان میں وجود میں آئے ہیں۔ صفوی کے جنہوں نے 1502 سے 1736 تک حکومت کی، ان کی جڑیں آذری تھیں اور ان کا نسب ان کے جد اعلی شیخ صفی الدین اردبیلی تک پہنچتا ہے کہ جو شمال مغربی ایران کے آذربائیجان علاقے میں رہتے تھے۔ شیخ صفی الدین اردبیلی ایک عارف انسان تھے جن کے بہت سے پیرو و مرید تھے۔ شاہ اسماعیل کے جو صفوی سلسلے کے بانی تھے، شیخ صفی الدین کے پوتوں میں سے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے مختلف علاقوں پر لشکر کشی کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی۔ شاہ اسماعیل صفوی کے زمانے میں ایران میں شیعہ مذہب کو، کہ جو ایک اہم اور نمایاں اسلامی مذہب ہے، ایران کا سرکاری مذہب اعلان کیا گیا۔ صفوی سلسلے کے دور حکومت کے اہم نتائج و ثمرات میں ایران میں ایک قومی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ہی شیعہ مذہب کی ترویج و تبلیغ، ملکی صنعتوں کی ترغیب و تشویق، تجارتی راستوں کی توسیع و ترقی، بہت سی عمارتوں اور کاروان سراؤں کی تعمیر اور مختلف اقسام کے فن و ہنر کو رائج اور عام کرنا شامل ہے۔ اس دور میں ایران میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں اور یہ تبدیلیاں اصفہان میں بہترین شکل میں نمایاں ہوئیں۔ بڑی بڑی عمارتیں، اسکوائر، پل، عزاخانے اور سڑکیں کہ جو صفوی دور میں نو تشکیل دارالحکومت اصفہان میں تعمیر کی گئیں، اسے نہ صرف ایران بلکہ مشرق کا ایک مثالی شہر بنا دیا۔ روسی ماہر مشرقیات ولادیمیر مینورسکی صفویوں کو ترکمنوں کی دوسری لہر کا نمائندہ سمجھتے ہیں کہ جو نسلی لحاظ سے اور سماجی تانے بانے کے اعتبار سے ایرانی رجحانات کے حامل تھے۔ صفوی در حقیقت ترک ثقافت کا ہی ایک حصہ تھے کہ جو تمام میدانوں میں ایرانی روح کے زیر اثر تھے۔ صفوی دور میں مذہبی معماری ایران میں فن کا ایک اہم شعبہ تھی کہ جو ماضی سے ہی بدستور فن معماری کے اصول و قواعد کے زیر اثر رہی۔ اصفہانی طرز معماری میں بڑی عمارتوں کی تعمیر کے اصول کے مطابق ایک حقیقی ترکیب تک پہنچنے کے لیے ایک مرکزی حیات کے اطراف میں چار ایوان تعمیر کیے جاتے تھے۔ اس طرز معماری میں عمارت کی وسعت اور اس کے بڑے رقبے کو مد نظر رکھا جاتا تھا تاکہ مختلف امور انجام دینے کی گنجائش موجود رہے۔ محراب مانند متقارن عناصر کی تکرار اصفہانی سبک معماری کے اکثر آثار و عمارتوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان عمارتوں کے معمار پر و خالی فضاؤں کے ریتم کا لحاظ رکھتے تھے کہ جس سے بصری خوبصورتی کے ساتھ ہی اس کا تناسب اور تقارن بھی برقرار و محفوظ رہتا تھا۔ مثال کے طور پر خالی فضائیں حوضوں، باغیچوں اور صاف و مسطح صحن سے عبارت ہوتا تھا کہ جو چند عمارتوں کے درمیان میں واقع ہوتے تھے۔ اس آئیڈیل کی مقبروں اور محلوں میں بھی پابندی کی جاتی تھی۔ اصفہانی سبک میں زمین سے چھت تک کے فاصلے کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ ان کے بیچ خالی جگہوں میں کھڑکیاں، روشن دان اور داخلی زینتی چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر عالی قاپو جیسی عمارت کے درمیانی طبقے کو باہر سے اس طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی خالی فضا دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ اصفہانی طرز کی معماری میں بڑے رقبے پر بنی ہوئی عمارتوں میں دیگر خلاقیتیں انجام دینے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس طرز معماری میں لائٹنگ کی روش ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اصفہان کی شیخ لطف اللہ مسجد کی طرز معماری بعض اوقات ناگوار محسوس ہونے والی روشنی کو نرم و لطیف کرتی ہے اور پرسکون و معنوی ماحول پیدا کرتی ہے۔ اس مسجد میں داخل ہونے کی معرب یا سلیش نما دہلیز کہ جس پر کم اونچائی کی چھت بنی ہوئی ہے، دہلیز کو مسجد شیخ لطف اللہ کے شبستان سے ملاتی ہے۔ یہ شبستان ایران کے گنبددار خوبصورت شبستانوں میں سے ایک ہے۔ شیخ لطف اللہ مسجد کا گنبد کہ جو بے مثال خوبصورتی کا حامل ہے، آسمان اور اس کی وسعت بے کراں کا منظر پیش کرتا ہے۔ اندر سے گنبد کا داخلی حصہ سورج کی مانند نور بکھیرتا ہے اور ایک خمیدہ چار ضلعی متساوی الاضلاع چینل ہے کہ جو روشنی کی شعاؤں کو شبستان کے چاروں سمت میں بکھیرتا ہے۔ معروف ماہر مشرقیات آرتھر پاپ اس گنبد کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گنبد چاندنی رات کے آسمان کا اعلیٰ مظہر ہے۔ اصفہانی طرز کی جملہ خصوصیات میں سادہ نقشوں، سادہ ہندسی شکلوں اور خط شکستہ کا استعمال ہے، جبکہ آزری طرز تعمیر میں پیچیدہ ہندسی نقشوں سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ درمیان سے تہدار گنبد اور آرائش میں رنگ برنگے ٹائلز کا زیادہ سے زیادہ استعمال نیز اعلیٰ و پائیدار میٹیریل سے استفادہ اصفہانی طرز معماری کی دیگر خصوصیات ہیں۔ رنگ برنگی ٹائلز بنانے کے لیے سفید لعابدار ٹائلز پر نقاشی یا پینٹنگ کی جاتی ہے اور ان میں رنگ بھرے جاتے ہیں اور پھر بھٹی میں پکایا جاتا ہے۔ اس طرح پختہ ٹائلز کو اصلی ڈیزائننگ کے مطابق دیوار یا گنبد پر چسپا کر دیتے ہیں اور مضبوطی سے بٹھا دیتے ہیں۔ بعض اوقات اینٹ اور لکڑی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا نمونہ جلفائے اصفہان میں نظر آتا ہے۔ ان عمارتوں میں لکڑی کے ٹکڑوں کو مچھلی کے سہنے یا چھلکے کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ فن و ہنر کے یہ نمونے چھت کے کناروں کو خوبصورت منظر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹائلز کا اصلی رنگ زیادہ تر لاجورد سے تیار کیا جاتا ہے کہ جو نیلے رنگوں کے زمرے میں آتا ہے، یعنی لاجوردی، سرمئی اور آسمانی۔ لاجورد ایک معدنی مادہ ہے کہ جو کاشان کے قریب لاجورد نام کی ایک کان سے حاصل کیا جاتا تھا، کہ جو بعد میں زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئی اور ٹائلز کے خوبصورت رنگ بھی پھیکے پڑ گئے۔ اسوانی طرز کی معماری کی ایک خصوصیت روشن دان بنانا ہے کہ جو کمروں میں داخل ہونے کے دروازے کے اوپر اور بعض اوقات اس کے دونوں طرف بنایا جاتا ہے تاکہ روشنی اور تازہ ہوا آتی رہے۔ روشن دان بعض اوقات لکڑی اور کبھی چونے یا مٹی سے تیار کیے جاتے تھے، اور ٹھنڈے علاقوں میں اس میں شیشے کے چھوٹے ٹکڑے بھی جن پر انواع و اقسام کی پینٹنگز ہوتی تھیں لگا دیے جاتے تھے۔ روشن دان کے خوبصورت نمونے چینی خانہ اردبیل اور اصفہان کے جلفا وانگ کلیساؤں میں دیکھے جا سکتے ہیں، کہ جہاں رنگین شیشوں پر مچھلی اور گل بوٹوں کے دلپذیر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اصفہانی طرز معماری میں کھڑکی یا روشن دان کی ایک دوسری قسم کا نام ارسی ہے، جو بکثرت نظر آتی ہے۔ ارسی کا مطلب ہے اوپر کی کھڑکی۔ ارسی جالی دار کھڑکی یا روشن دان کو کہتے ہیں کہ جو کسی گول پاشنے پر کھلنے کے بجائے اوپر کی جانب کھلتی ہے اور ایک فریم میں سیٹ ہو جاتی ہے۔ ارسی طرز کی کھڑکیاں یا روشن دان کے نقش و نگار معمولاً لکڑی کی کھڑکیوں کی طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کے خوبصورت نمونے اصفہان، کاشان اور یزد کے گھروں میں اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اصفہانی طرز کی معماری کی ایک اور خصوصیت باغات اور مختلف عمارتوں کی تعمیر ہے، کہ جو شمالی ایران اور بحر خزر کے ساحلی علاقوں کے خوبصورت باغات کی طرز پر ہوتی تھی۔ ان باغات کے اندر تعمیر ہونے والی عمارتیں باغ کے وسط میں بنائی جاتی تھیں اور اس کی چھت سفالی ہوتی تھی، اور ستوندار ایوان عمارت کے چاروں طرف بنے ہوئے ہوتے تھے۔ باغ چہل ستون اور ہشت بہشت اصفہانی طرز کی باغ آرائی کے بہترین نمونے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر طبس، بہشہر اور ماہان شہروں میں بھی اس طرز کے باغ بنائے گئے ہیں، کیونکہ یہ شہر حملہ آور قوموں کے نشانے پر رہتے تھے اور صفوی بادشاہ ایرانی علاقوں پر اپنا مکمل تسلط و اختیار ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی عمارتیں تعمیر کراتے تھے۔ دوسری جانب شمالی ایران کے بہشہر جیسے شہروں کی عمارتیں اور باغات موسم خزاں اور سردیوں میں صفوی بادشاہوں کی جائے سکونت یا قیام گاہ بھی رہتی تھیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم ان باغات کی طرز تعمیر کے بارے میں مزید تفصیلات اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔